सनीचर 15 सितंबर के सैरबीन के साथ मैं हूं जावेद सुमरू। सुनने वालों को सलाम पहुंचे। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खबरदार किया है कि नए डैम बनाने की मुखालफत करने वालों पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा हो सकता है। क्या इन रिमार्क्स की कोई कानूनी हैसियत है?
जब तक कोई बात इन रिटन ऑर्डर में ना आए तब तक उसकी अहमियत नहीं होती।
तफसील आलमी खबरों के बाद
ये BBC उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने तंबीह करते हुए कहा है कि जिसने अब डैम को रोकने की कोशिश की उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। तफसीलात के साथ जिशान जफर।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में मिनरल वाटर कंपनियों से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस की समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि पानी बेचने वाली कंपनियां हुकूमत के साथ पानी निकालने का रेट तय कर लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पानी अब सोने से भी ज़्यादा महंगा है और इसकी डकैती किसी सूरत नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मज़ीद कहा कि उन्होंने आर्टिकल 6 का मुतालिया शुरू कर दिया है और जिसने डैम रोकने की कोशिश की उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उधर अदालत ने मिनरल वाटर की तमाम बड़ी कंपनियों के CEOs को कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर अफगान सदर समेत सियासी रहनुमाओं से काबुल में मुलाकात की है। उनकी सरगर्मी की तफसील उबैद मलिक से।
काबुल में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान में अमन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अफगान सदर की सरबराही में वफूद की सतह पर मुजाकरात भी हुए जिसका दौरानिया 45 मिनट मुकर्रर था। ताहम ये मुजाकरात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहे जिसमें पाकिस्तानी वफद की नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी ने की। मुजाकरात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तमाम अमूर पर तफसीली बातचीत की गई जिसमें दो तरफा तजारती अमूर, अफगानिस्तान में कयाम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार, बॉर्डर मैनेजमेंट और जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसल खाने की बंदिश समेत दीगर अहम अमूर शामिल थे।
फिलिपाइन के शमाली हिस्सों में इस साल के अब तक के शदीद तरीन टाइफून मैंगोट से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है जबकि अब तक 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाक होने वालों में से 6 की मौत लैंडस्लाइडिंग से हुई। जजीरा लजोन से टकराने के बाद इलाके में तूफान के बायस दरख्त गिर गए, इमारतों की छतें उड़ गईं और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। टाइफून की वार्निंग के पेश नज़र 40 लाख से ज़्यादा लोगों से इलाका खाली करवा लिया गया था। तूफान का रुख अब मगरब में ताइवान, मकाओ, हांगकॉन्ग और चीन की जानिब है। अमेरिका में माहरीन मौसमियात ने फ्लोरेंस तूफान के बाद शिमाली और जनूबी कैरोलिना और वर्जीनिया की रियासतों में सैलाबी सूरतेहाल की पेशगोई की है जिसमें कई जानें जा सकती हैं। अब तक तूफान से मुतासरा इलाकों में 5 अफराद हलाक हुए हैं। तफसीलात के साथ नाजिया गुलजार।
समंदरी तूफान फ्लोरेंस ने अमरीका के मशरकी साहिल पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। अब इसकी शिद्दत कम बताई जा रही है लेकिन माहरीन मौसमियात के मुताबिक ये अब भी काफ़ी मोहलक साबित हो सकता है। समंदरी तूफान के बायस कई इमारतें तबाह हो गई हैं जबकि बड़े पैमाने पर इलाके में बिजली मुनक़ता है। तूफान को जायल होने में अभी कई दिन लग सकते हैं और इस दौरान 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का खदशा है। अब तक इसके रास्ते में आने वाले इलाके में से 17 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है।
इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में फ़ौज के एक तर्जुमान का कहना है कि जनूबी ज़िला कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 शिद्दत पसंद मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि मारे जाने वालों में से एक बागी गिरोह हिजबुल मुजाहिदीन का सीनियर कमांडर था। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जिस मकाम पर शिद्दत पसंदों का घेराव किया गया वहाँ सैकड़ों लोग जमा हो गए और हुजूम की जानिब से पथराव हुआ। फौज की इस कार्रवाई के बाद कुलगाम में एहतजाजी हड़ताल का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िला दुकी में कोयला कान में गैस भर जाने के बायस धमाके में 2 कानकन हलाक और 2 जख्मी हो गए। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
यादसा जिला दुकी किला के तलाव दामान में पेश आया। इंस्पेक्ट्रेट ऑफ माइंस हुकूमत बलूचिस्तान के एहलकार ने बताया कि इस इलाके में कान में 4 कानकन काम कर रहे थे। कान में गैस भर जाने के बायस धमाके की वजह से 2 कानकन हलाक और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों के इलाज के लिए क्वेटा मुंतकिल किया गया। मजदूर तंजीमों का कहना है कि रवां साल अब तक इन हादसात में 80 से ज्यादा कानकन हलाक हुए हैं।
अफगानिस्तान में एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरने से उसमें सवार पायलट समेत 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हेलीकॉप्टर ने हरात से फरा सूबे की जानिब परवाज भरी थी। फरा सूबे के गवर्नर के एक तर्जुमान का कहना है कि हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। امریکی خلائی ادارہ ناسا آج خلا میں کئی ارب ڈالر کی لاگت کا مشن بھیج رہا ہے، جس کا مقصد اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ عالمی موسمیاتی تبدیلی زمین کی برف کی تہوں پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ آئی سیٹ ٹو نامی مشن قطب شمالی اور قطب جنوبی کے عین اوپر خلا میں پوزیشن سنبھالنے کے بعد برف کی تہوں پر لیزر پلس پھینک کر ان کی موٹائی ناپے گا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، میں ہوں جاوید سومرو۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان حکام سے مذاکرات کیے ہیں اور امریکہ میں سمندری طوفان سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی ہے۔ ان موضوعات کی تفصیل آیا چاہتی ہے، لیکن پہلے تذکرہ پاکستان کا، جہاں چیف جسٹس ثاقب نثار نے ملک میں نئے ڈیم کی تعمیر کی مخالفت کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ جو کوئی اس ڈیم کی تعمیر کو روکنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف ممکنہ طور پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات لاہور رجسٹری میں ایک ڈویژن بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے بوتلوں میں منرل واٹر یا صاف پانی فراہم کرنے والی کمپنیوں کے خلاف از خود نوٹس پر سماعت کے دوران کہی۔ آئین کا آرٹیکل 6 آئین سے انحراف کرنے سے متعلق ہے اور اس کے تحت بغاوت کے الزامات میں مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس خبر کی مزید تفصیل لاہور میں موجود صحافی عباد الحق سے پوچھی۔
چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے آج منرل واٹر کے بارے میں آج خود نوٹس جو لیا تھا اس پر سماعت کر رہے تھے، اور یہ سماعت سپریم کورٹ لاہور جسٹری میں ہو رہی تھی۔ ایک موقع پر چیف جسٹس نے یہ باور کروایا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 6 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ خبردار بھی کیا کہ جو لوگ اس ڈیم کو روکنے یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے یہ جو ریمارکس دی ہے ان کی طرف، یہ جو ایک ریمارکس یا ان کے طرف سے ایک موقف سامنے آیا، یہ اس وقت آیا جب منرل واٹر کمپنیوں کے خلاف اسپوٹ نوٹس پر سماعت ہو رہی تھی، جس میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جو پانی ہے اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اور منرل واٹر بنانے والی جو کمپنی ہے وہ پانی کو کس طرح استعمال کر رہی ہے۔
لیکن چیف جسٹس نے، لیکن ڈیم کا منرل واٹر کے پانی بنانے والوں سے کیا تعلق تھا؟ وہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو پھر ڈیم پر کیوں رد عمل سامنے آیا؟ کوئی چیز کہی گئی یا کوئی پوچھی گئی؟
جی نہ تو اس بارے میں کوئی بات کہی گئی نہ پوچھی گئی، کیونکہ یہ بات بہت عرصے سے سوشل میڈیا جو ہے گردش کر رہی ہے کہ ڈیم کی مخالف میں رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے جب چیف جسٹس نے اس طرح کی ریمارکس دی ہیں۔ اس سے پہلے بھی چیف جسٹس باور کروا چکے ہیں کہ ڈیم کی جو مخالفت کر رہے ہیں وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے اور ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، ڈیم اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان نے خود اس معاملے پر خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اس معاملے پر ایک فنڈ قائم کیا تھا۔ اس ڈیم کے لیے جو فنڈ قائم کیا گیا اس پہ لوگ اپنے احتیاط بھی دے رہے ہیں، مختلف تنظیمیں بھی احتیاط دے رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کی مخالفت بھی ہو رہی ہے، اور یہ مخالفت زیادہ تر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے۔ اس میں مختلف قسم کی پوسٹیں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں، جس میں اس ڈیم کے لیے جو فنڈ قائم کیا گیا اس کی مختلف نوعیت سے، اس کے جو ہے مختلف پہلوؤں سے اسے تنقید کا یا اس کا نقطہ چینی کی جا رہی ہے۔ تو چیف جسٹس نے آج جو ہے یہ اس ریمارک دی، اس سے پہلے بھی بہت سارا مواقع ہے۔
یہ بتائیں کہ جو مقدمہ تھا جو کہ منرل واٹر کمپنیوں کے بارے میں تھا، اس مقدمے کی کاروائی کہاں پہنچی، اس میں کیا ہوا؟
جی، جو منرل واٹر کے کمپنیوں کے بارے میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے اس خود نوٹس دیا، اس پر کاروائی کل تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور جو کمپنیاں ہیں ان کے سربراہوں کو یہ حکم دیا گیا ہے، یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کل عدالت میں پیش ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ منرل واٹر کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور یہ مہنگے داموں یہ پانی فروخت کیا جا رہا ہے، پاکستانی عوام کو جو ہے وہ منرل واٹر کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی پرابلم یہ ہے یا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں مل رہا. اس سلسلے میں حکومت نے بھی جو ہے ایسے پلان لگائے ہیں جہاں سے صاف پانی مل سکے, لیکن یہاں پر اب پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ملر واٹر پینے کو ترجیح دیتے ہیں, جبکہ اس کے علاوہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اس پانی کو ابال کے استعمال کرتا ہے. لیکن پاکستان کی زیادہ تر آبادی ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن تک صاف پانی جو ہے وہ مہیا نہیں ہے, اور اس سلسلے میں یہ نوٹس لیا گیا.
لاہور سے یہ تھے صحافی عباد الحق. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایسے فرد پر غداری کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے جس نے کسی سرکاری منصوبے کی مخالفت کی ہو؟ یہ سوال میں نے رکھا پاکستان کے سینئر وکیل اور پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین حامد خان کے سامنے.
جی, میرا خیال میں اس کا کانٹیکسٹ کچھ مختلف تھا. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک سٹری قسم کی ایک انہوں نے آبزرویشن سی دے دی ہے, لیکن اس آبزرویشن کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس قانون کی کوئی تشریح کر دی ہے یا آرٹیکل 6 کی تشریح کر دی ہے, یہ مطلب نہیں. بعض ججز بعض اوقات آبزرویشنز میں کسی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں کوئی بات کر دیتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ صرف اس بات پر کہ کوئی آرٹیکل کوئی ڈیمز کی کنسٹرکشن کی مخالفت کرے تو وہ ہائی ٹریزن میں آتا ہے. ہائی ٹریزن کے لیے تو اس کے پیرامیٹرز آرٹیکل 6 میں دیے ہوئے ہیں. ہاں, اگر ہو سکتا ہے کہ اگر سچویشن اس حد تک جائے کہ اپوزنگ ڈیمز اپوزنگ اسٹوریج آف واٹر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل سبورشن کی طرف جاتا ہو تو ہو سکتا ہے اس میں اٹریکٹ ہوتا, لیکن بظاہر سر دست تو یہ نظر نہیں آتا. تو میرے خیال میں یہ آبزرویشن جو ہے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں انہوں نے دی.
لیکن آپ کے خیال میں ایسے امپورٹنٹ ایشوز پہ جب معاملات سینسیٹیو بھی ہوں حساس بھی ہوں اس طرح کے آبزرویشنز آنے چاہیے؟
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قصور جو ہمارا عدلیہ کے بارے میں ورلڈ اوور قصور ہے, جوڈیشری اسپیکس تھرو اٹس آرڈرز. جب تک کوئی بات ان ریٹن آرڈر میں نہ آئے تب تک اس کی اہمیت نہیں ہوتی. تو اس لیے بعض اوقات ایک سٹرے ریمارک کسی جج کا دینا یا اس کی آبزرویشن دینی اور جو بعد میں اس کو عدالتی فیصلے کا حصہ نہ بننا یا عدالتی فیصلے میں اس کا ذکر نہ ہونا, تو اس کی پھر کوئی قانونی یہ آئینی اہمیت نہیں ہوتی. تو اگر تو واقع ہے یہ بات وہ اپنے آرڈر میں لکھ دیتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی سیریس امپلیکیشن ہے, کیونکہ یہ تو پھر ایک طرح سے سپریم کورٹ کا ایک آرڈر بن گیا ہے.
اچھا, یہ بتائیے گا خان صاحب کہ یہ جو 184(3) ہے یا 184/3 جس کے تحت یہ سارے وہ لیے جاتے ہیں, سو موٹرز لیے جاتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ قانون کیا ہے, اس کے زمرے میں کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا؟
نہیں, یہ تو قانون بڑا سادہ سا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے جس میں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہو, جہاں وہ محسوس کرے کہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ کی انفورسمنٹ نہیں ہو رہی یا انفورسمنٹ ہونی ضروری ہے, اس میں سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر. تو اس لیے جو بنیادی اس میں شرط ہے وہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کسی کے جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہوں یا ان کی انفورسمنٹ جو ہے وہ دیکھی جائے کہ نہیں ہو رہی ہے. صرف اسی صورت میں, یہی دائرہ کار ہے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کا کہ اگر کوئی میٹر فنڈامنٹل رائٹس سے ریلیٹ کرتا ہو تب ہی آرٹیکل 184(3) کی اطلاق ہو سکتا ہے.
تو لیکن جو اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسا کہ ڈیم ہے یا کوئی ایئرپورٹ ہے یا جہاں پر کوئی کھیتی باڑی زراعت کا کوئی منصوبہ ہو, وہ 184(3) میں تو نہیں آنے چاہیے یا نہیں آتے ہوں گے نا؟ وہ تو پالیسی ہے, حکومت کا مسئلہ ہے.
نہیں دیکھیے, پالیسی تو ایک اپنی جگہ ہے, لیکن ان میں بھی فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا مسئلہ آ جاتے ہیں. مثال تو ہر آدمی کا رائٹ ہے, رائٹ ٹو لائف جسے ہم کہتے ہیں, اور وہ رائٹ ٹو لائف جو ہے پورا نہیں ہوتا جب تک کہ ان کو پانی مہیا نہ ہو سکے, جب تک کہ وہ اپنے کھیتی باڑی بندہ نہ کر سکتا ہو,
जब तक उसको एनवायरमेंट ना मिल सकता हो जिसमें कि जिंदगी असली मीनिंगफुली वो सर्व कर सकता हो। इसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सी जजमेंट्स अमेरिका में भी मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि राइट टू लाइफ में तो क्लीन वाटर, राइट टू लाइफ में वाटर फॉर एग्रीकल्चर भी आता है, क्लीन रोड्स भी आती हैं, अच्छी सड़कें भी आती हैं, अच्छा एनवायरमेंट भी आता है, और इसी तरह से राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी आता है कि हर शख्स को, हर सिटीजन को ये राइट है को उसको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट मिल सके जिससे वो अपनी जिंदगी बसर कर सके, अपने खानदान को पाल सके।
तो ऐसे तो हर चीज ही आएगी इसमें,
राइट्स काफी गुंजाइश देते हाँ। हैं। वही मैं अर्ज करता हूँ ना कि मीनिंगफुल लाइफ जब कहा गया है ये बेशुमार जजमेंट्स में कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ वेजिटेटिव लाइफ नहीं है बल्कि मीनिंगफुल लाइफ है, फुल लाइफ है, लाइफ की पूरी तरह एंजॉयमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसमें सारी चीजें आ जाती है। राइट टू एनवायरमेंट आ जाता है, राइट टू हैव क्लीन वाटर आ जाता है, राइट टू एग्रीकल्चर आ जाता है, राइट टू रोड्स आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। फंडामेंटल राइट्स की आज के दौर में दुनिया भर में बड़ी लिबरल इंटरप्रिटेशन हुई है, और बिलखसूस ये जो तीन चार बुनियादी हकूक हैं जिनमें राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू इक्वेलिटी है, और राइट टू ड्यू प्रोसेस है, राइट टू फेयर ट्रायल है। ये पांच छह ऐसी बुनियादी किस्म की इंसानी हकूक हैं जो बुनियादी हकूक में भी शामिल है, और दुनिया भर में इनको बुनियादी हकूक में भी ज्यादा बुनियादी समझा गया है।
एक चीज मैं आखिर में आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि ये जो दलील आती है कि अगर हुकूमतें अपना काम नहीं करेंगी तो किसी ना किसी को तो करना है, तो इस दलील के तहत अगर अदालतें कोई इकदाम करती हैं तो वो जायज होगा?
अब किसी हद तक इस बात को माना गया है कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक लेजिटिमेट एक्टिविटी है, इस लिहाज से कि ये आमतौर पर वही अट्रैक्ट होती है जहां दूसरे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट जो है वो अपनी स्पेस देते हैं इनको, खास तौर पे जहाँ हुकूमतें लोगों के राइट्स को नहीं देती तो वहां पर बाज़ात अदालतों को करना पड़ता है। तो इसलिए आज के दौर में जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है और जो एक्टिविज्म है ये एक लेजिटिमेट सोर्स है ऑफ लेजिस्लेशन एंड रिलीफ गिविंग टू द पीपल। अब इसमें अगला सवाल ये है कि इसके पैरामीटर्स क्या हों, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी हमारी कानूनी बहस है। वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसका फैसला किया है कि वो पैरामीटर्स के ऊपर बार को सुनेंगे और उस पर कोई फैसला करेंगे कि आर्टिकल 84(3) के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए।
जी, ये थे सीनियर वकील और बार काउंसिल के साबिक वाइस प्रेसिडेंट हामिद खान। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने पहले गैर मुल्की दौरे में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और दीगर हुकाम से मुलाकातें की हैं। वो शनिचर की सुबह काबुल पहुंचे थे। मिस्टर कुरैशी ने ओहदा संभालने के बाद कहा था कि वो खत्ते में अमन के लिए पहले अपने हमसायों से बातचीत करेंगे। मैंने इस दौरे की तफसील पूछी काबुल में BBC अफगान सर्विस के नामा निगार सैयद अनवर से।
बिल्कुल, कुछ इत्तलात सामने आई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आज सबसे पहले अपने अफगान हम मनसब सलाहुद्दीन रब्बानी के साथ मुलाकात की और उसके बाद अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ उनकी रस्मी मुलाकात थी। इन दोनों मुलाकातों से जो इत्तला सामने आई है वो ये है कि अफगान हुकूमत ने ये उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान के नए हुकूमत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे, खिते में दहशतगर्दी के हवाले से मिलकर काम करेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रवाबित और ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगे। और दूसरी जानिब अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी से ये मुतालबा किया है कि कराची के कौंसलेट में जो अफगान डिप्लोमेट मारा गया है उसकी जो कातिल है वो अफगान हुकूमत के हवाले करे। साथ में जो स्टेटमेंट सामने आई है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि उन्होंने हुस्नी नीयत की पैगाम लेकर अफगानिस्तान के दौरे पर आए हैं और पाकिस्तान में नई हुकूमत ये चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ नज़दीक से मिलकर मुख्तलिफ मसाइल पर काम करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि دونوں ممالک کے درمیان ایک علماء نشست ہوگی, اس حوالے سے بھی مقدماتی بات چیت ہوئی ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کی حکومت جو جیسا کہ آپ نے کہا نئی آئی ہے, اس نے بہت یہ ظاہر کی یہ بات کہ افغانستان کے ساتھ وہ امن چاہتے ہیں اور افغانستان کے رہنماؤں کے ساتھ وہ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں. افغانستان میں کیا موڈ ہے, وہاں پر کیا سوچا جا رہا ہے کہ کیا واقعی حالات بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں؟
حقیقت میں افغانستان میں ابھی تک لوگ, حکومت, تجزیہ نگار, سول سوسائٹی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی نئی حکومت کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی دیکھیں, کیونکہ جب عمران خان نے بات کی تو افغانستان کے ساتھ بہت بہتر تعلقات کی, انہوں نے امید ظاہر کی اور افغانستان کے ساتھ اوپن بارڈر کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا. تو یہاں ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ نئی حکومت کی پالیسی کیا ہوگی. اب جو وزیر خارجہ حسنی نیت کا پیغام لے کر آئے ہیں تو بھی یہ بھی ایک نئی بات ہے, لیکن گزشتہ دنوں میں جب سے وزیر خارجہ کے آنے کے بعد سامنے آ رہی تھی تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کچھ حلقوں میں کہ شاہ محمود قریشی اس سے پہلے بھی وزیر خارجہ پاکستان کے رہ چکے ہیں, اس وقت تعلقات میں بہتری نہیں آئی بلکہ کئی بار کشیدگی سامنے آئی. اب توقع یہ ہے کہ اگر نئی حکومت کی پالیسی میں تبدیلی آئے گی تو دونوں ممالک نزدیک سے مل کر مختلف مسائل پر جہاں جہاں اس سے پہلے کشیدگی تھی بہتر کام کر سکیں گے, ایک امید ابھی ہے.
اچھا تو یہ مجھے بتائیں کہ مختصراً کہ افغانستان کی حکومت پاکستان سے فوری طور پر کیا چاہتی ہے, پاکستان کیا کرے؟
یہ تو پرانی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان اپنے علاقوں میں جو طالبان کی لیڈرشپ ہے ان پر کنٹرول کریں, وہ طالبان کو مذاکرات کے میز پر لانے کے لیے کوشش کرے, سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے. دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی میں تجدید نظر کرے.
کابل سے یہ تھے نامہ نگار سید انور. سمندری طوفان فلورنس کے شمالی کیرولائنا کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے 5 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں. فلپائن میں بھی سمندری طوفان نے نظام درہم برہم کر دیا ہے, اب اس کا رخ ہانگ کانگ کی جانب ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے.
سمندری طوفانوں سے متعلق امریکہ کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ اگرچہ فلورنس کی شدت میں تو قدرے کمی آ چکی ہے لیکن اس کے باوجود وہ بدستور خطرناک ہے اور اس کے متعلق کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. سمندری طوفان کے باعث جانی نقصان کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں املاک بھی تباہ ہو گئی ہیں. بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے جبکہ اس کی وجہ سے بڑے علاقے میں طوفانی ہواؤں, موسلادھار بارشوں اور خطرناک سیلابوں کا خدشہ درپیش ہے. ممکنہ تباہی کے پیش نظر شمالی اور جنوبی کیرولائنا اور ورجینیا کی ریاستوں سے 17 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. شمالی کیرولائنا کے گورنر نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمندری طوفان کے شدید خطرے کے باوجود انہیں یقین ہے کہ علاقے کے لوگ اس آفت کا مل کر مقابلہ کریں گے.
طوفان ہماری ریاست میں تباہی مچا رہا ہے اور ہم اپنی زرعی اراضی, کاروبار, سکولوں اور پورے علاقے کے بارے میں شدید تشویش میں مبتلا ہیں. یہ اپنے ساتھ سب بہا کر لے جا سکتا ہے, لیکن میں کیرولائنا کے لوگوں کو جانتا ہوں, ہم سب اس سے نمٹنے کے لیے ڈٹ کر اور مل کر کام کریں گے.
ادھر انتہائی طاقتور سمندری طوفان مانکوٹ آج صبح فلپائن کے ایک علاقے باگاؤ سے ٹکرا گیا. 185 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے نظام کو ہلا کر رکھ دیا. اس طوفان کے راستے میں آنے والے 40 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل 2 ریسکیو اہلکاروں سمیت 14 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. اب اس طوفان نے اپنا رخ ہانگ کانگ کی جانب کر رکھا ہے جہاں اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے حفاظتی انتظامات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سرکاری اہلکار انٹونیو لی کہتے ہیں,
یہ طوفان اس صورت میں بہت خطرناک ہوگا, جب لوگ سو رہے ہوں گے تو بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہوگا, اس لیے ہم نے اس گاؤں کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اندھیرا ہونے سے پہلے علاقہ چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس رضاکار اور عملہ موجود ہے جو لوگوں کو سامان محفوظ مقام تک پہنچانے میں مدد فراہم کریں گے۔
ہانگ کانگ میں یہ خاتون دکاندار اپنے سامان کو محفوظ مقام پر لے جانے میں مصروف ہیں، کہتی ہیں کہ جان بچانا ان کی ترجیح ہے۔
ہر کوئی طوفان سے ڈر رہا ہے، لہریں اٹھیں گی اور پانی سب کچھ بہا لے جائے گا۔ ہمیں خود سے زیادہ اپنے بزرگوں کی فکر ہے جو گھروں کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو رہے۔ ان کا گھروں سے نہ نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ ساز و سامان محفوظ رہے یا نہیں کوئی بات نہیں، لیکن سب سے اہم زندگی ہے۔
منیلا میں سینیٹر جوزف ایجرسیٹو امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بتاتے ہیں،
صوبائی حکومت خطرے کی زد میں آنے والے علاقوں کے لوگوں سے پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ علاقہ خالی کریں، اور بعض کو زبردستی گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ انہیں عارضی طور پر سکولوں اور سرکاری عمارتوں میں رکھا جا رہا ہے۔
ہانگ کانگ میں حکام نے وارننگ جاری کرتے ہوئے عوام اور امدادی اداروں کو چوکس رہنے کی ہدایات کی ہیں۔ جنوبی علاقوں میں تیز رفتار ریل سروس کو بھی خطرے کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے۔
نازیہ گلزار تفصیلات پیش کر رہی تھیں۔
اچھا، تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اور کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی ہیں تیمینہ قریشی۔
آسٹریلین کرکٹ حکام انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر معین علی کے اس الزام کی تحقیقات کر رہے ہیں جس میں انہیں آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے ایک کھلاڑی نے اسامہ کہہ کر پکارا تھا۔ معین علی کے مطابق یہ واقعہ 3 برس پہلے 2015 کی ایشز سیریز کے دوران کارڈف میں کھیلے گئے میچ کے دوران پیش آیا۔ معین علی کے مطابق ایک آسٹریلوی کھلاڑی میدان میں ان سے مخاطب ہوئے اور ان کا موازنہ القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن سے کیا۔ یہ واقعہ معین علی نے اپنی آپ بیتی میں بیان کیا ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے ترجمان نے اس معاملے پر کہا ہے کہ کھیل یا معاشرے میں اس قسم کی زبان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے اور حکام اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ ادھر دبئی میں ایشیا کپ آج سے شروع ہو گیا ہے اور ٹورنامنٹ کا پہلا میچ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ ہانگ کانگ کے خلاف کھیلے گی، جبکہ دوسرا مقابلہ روایتی حریف انڈیا سے بدھ کو ہوگا۔ بی بی سی نے اوپنر امام الحق سے پاکستانی ٹیم کی تیاریوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں کا فوکس محض انڈیا کو ہرانا نہیں بلکہ ٹورنامنٹ جیتنا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل شہباز احمد نے قومی ٹیم پر تنقید کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی تنبیہ کی ہے۔ آج جاری ہونے والے بیان میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستانی ہاکی ٹیم کی پرفارمنس میں بہتری آئی ہے، مگر چند عناصر اس سے خوش نہیں ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا پر قومی ٹیم پر تنقید کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ شہباز احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن ایسے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ دوسری جانب پریمیئر لیگ میں آج 7 میچز کھیلے جا رہے ہیں، جن میں لیورپول، مینچسٹر یونائیٹڈ، مینچسٹر سٹی اور چیلسی سمیت کئی کلبز حصہ لے رہے ہیں۔
سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر خواتین کا لباس باعث تنقید بنتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کس طرح کے اثرات ذہنوں پر چھوڑتا ہے، اس کی تفصیل اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ سیربین میں ابھی آنے کو ہے، لیکن یہاں پروگرام کا نصف ہوا چاہتا ہے۔ یہاں ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس نے اب ڈیم کی مخالفت کی اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر کابل میں افغان صدر سمیت سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ فلپائن کے شمالی حصوں میں اس سال کے اب تک کے شدید ترین ٹائفون مینگوٹ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، جبکہ اب تک 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں ماہرین موسمیات نے فلورنس طوفان کے بعد شمالی اور جنوبی کیرولائنا اور ورجینیا کی ریاستوں میں سیلابی صورتحال کی پیشگوئی کی ہے۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع دکی میں کوئلہ کان میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکے میں 2 کان کن ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازش ظفر۔ سیربینا بی بی سی اردو سروس پہ سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع دکی میں کوئلے کی ایک کان میں حادثے کے باعث 2 کان کن ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ زہریلی گیس جمع ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ مزدور تنظیموں کا کہنا ہے کہ صرف رواں برس اب تک 80 سے زائد کان کن ہلاک ہو چکے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ حادثہ ضلع دکی قلعہ کے تلاؤ دامان میں پیش آیا۔ ضلع دکی میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں ایک کان میں 4 کان کن کام کر رہے تھے۔ کام کے دوران ان میں سے 2 ہلاک اور 2 بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے والے کان کنوں کو علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ چیف انسپکٹر مائنز حکومت بلوچستان افتخار احمد نے بتایا کہ حادثہ زہریلی گیس بھر جانے کی وجہ سے پیش آیا۔
یہ جو مائن تھا اس کا دوسرا راستہ جو ہے کسی اور مائن کے ساتھ ملایا ہوا تھا، ادھر سے ہوا لے رہا تھا، وہ راستہ اس نے بند کر دیا، اس سے وہ گیس پیدا ہو گیا، وہ بےچارے جب اندر گئے مر گئے۔
دکی میں کوئلے کی سینکڑوں کانے ہیں۔ بلوچستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں دکی میں زیادہ حادثات پیش آتے ہیں۔ پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل لالا سلطان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں حفاظتی انتظامات کو یقینی نہیں بنایا جاتا۔
ایمرجنسی کے راستے نہیں بنائے جاتے ہیں، فریش ہوا کے لیے اور گیس کے اخراج کے لیے، اور ایمرجنسی کے دوران ورکر کا اسی راستے سے نکلنے کا، یہ راستے نہیں بنائے جا رہے۔
مزدور تنظیموں کے مطابق جہاں جدید حفاظتی انتظامات کو یقینی نہیں بنایا جاتا، وہاں ان کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے جتنے انسپیکٹرز ہونے چاہیے وہ اتنی تعداد میں نہیں۔ چیف انسپیکٹر مائنز کا بھی یہ ماننا ہے کہ ان کی تعداد کم ہے۔
6 انسپیکٹر ہے سارا بلوچستان کو، ہم لوگ کیا کر سکتے، 15,000 انسپیکٹر بھرتی کر دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔
مزدور رہنما نے یہ بھی الزام لگایا کہ کانوں میں بارود کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔
بعض میں یہ بلاسٹنگ کرتے ہیں جو انلیگل ہے، جیسے ابھی یہاں گیلانی بھی ہوا ہے جب بارود پہ پابندی تھی اور بعض اونر نے 20 پابندی لگائی تھی، تو پھر یہ بارود کہاں سے آیا اور کیوں یہ ہوا؟
مزدور تنظیموں کا کہنا ہے کہ حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث ہر سال کان کنوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوتی ہے۔ ان تنظیموں کے مطابق رواں سال اب تک ایسے حادثات میں 80 سے زائد کان کن ہلاک ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ مخالفین کی جانب سے خواتین کے لباس کو نشانہ بنا کر ان کی کردار کشی کی جائے۔ اس بار مقامی چینل کی ایک میزبان عائشہ جہانزیب سوشل میڈیا ٹرولنگ اور آن لائن ہراسیت کا نشانہ بنی ہے۔ ایسے مواقع پر یہ بے معنی ہو جاتا ہے کہ زیر بحث خواتین آخر کیا کہہ رہی ہیں یا کس مقصد کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں۔ پاکستان میں یہ کتنا عام ہو رہا ہے اور خواتین اس ٹرولنگ سے کس طرح متاثر ہو رہی ہیں؟ سنیے اسلام آباد سے فرد جاوید کی رپورٹ۔
عائشہ جہانزیب نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے سیاسی تنقید اور مزاح سے متعلق پروگرام خبرناک کی میزبان ہیں۔ چند روز پہلے ان کی ایک ویڈیو بعض سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے یہ کہہ کر شیئر کی کہ انہوں نے مکمل لباس نہیں پہنا، جس کے بعد نازیبہ پیغامات، میمز اور فوٹو شاپ کی گئی تصاویر کا سلسلہ چل پڑا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے عائشہ جہانزیب کہتی ہیں کہ یہ ویڈیو کئی ماہ پرانی ہے اور ان کے خیال میں ان کے خلاف مہم کی وجہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی ڈمیز کو پروگرام کا حصہ بنانا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اب ملک میں سیاسی تنقید کی کوئی جگہ نہیں رہی۔
سوشل میڈیا کسی زمانے میں ریولوشن تھی، اس وقت وہ ٹرولنگ کا سب سے بہتر ٹول ہے۔ آپ نے جس سے بدلہ لینا ہے، آپ نے جس کا برا چاہنا ہے، بس اسے کسی نہ کسی طرح ریلیجسلی کنیکٹ کر دیں کسی بات سے، اور پھر آپ دیکھیں اس انسان کا یا اس کی فیملی کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. اور اسی طرح کئی لوگ اندھیروں میں دھکیل دیے جاتے ہیں جن کے نرو اسٹرانگ نہیں ہوتے.
پاکستان میں لباس کے معاملے پر خواتین کو نشانہ بنانا نئی بات نہیں. ملک میں انتہائی مضبوط سمجھی جانے والی خواتین کو بھی ان کے مخالفین کی جانب سے بلا جواز تنقید کا سامنا رہتا ہے اور ان کے لباس پر انگلی اٹھا کر ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کرنا ایک عام بات سمجھی جاتی ہے. صحافی اور لکھاری مہر تارر پاکستان کی ان پہلی خواتین میں سے ہیں جنہیں سوشل میڈیا پر ہراساں کیا گیا. وہ کہتی ہیں کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ عوام اس قسم کی منطق پر نہ صرف یقین کرتے ہیں بلکہ اس کی تشہیر بھی کی جاتی ہے.
کوئی نہ کوئی بات پکڑ کے کسی نہ کسی چیز کو, اور اس کے بعد امیجنری باتیں, اس کے بعد آسما شرازی وہ اس کی جرنلزم کے بارے میں باتیں کریں گے, اس میں کوئی نہ کوئی کامنٹ نکال لیں گے. لیکن وہ بھی اس سینس میں ہوگا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے, آپ یو نو کہ یہ اتنے بڑے لیول پہ پہنچ گئی. تو عورتوں کو تو کے بارے میں تو ہمیشہ بری باتیں. سو اٹس ارریلیونٹ کہ عائشہ جہاں زیب نے کیا کہا یا اے نے کیا کہا, بی نے کیا کہا, سی نے کیا کہا. مسئلہ یہ کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کے بعد ان کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے.
مہر تارر سمجھتی ہیں کہ لباس کے معاملے پر ہونے والی اس تمام تنقید کا حل یہی ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے. لیکن کیا خواتین ٹرولنگ کے بعد کام چھوڑ دیں؟ عائشہ جہاں زیب کہتی ہیں کہ آج کے دور کی خواتین ان چھوٹے معاملات کو اپنے کام اور اپنی جدوجہد پر حاوی نہ ہونے دیں. فرحت جاوید, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
متحدہ عرب امارات میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا ہے جس میں پاکستان سمیت 6 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. کل پاکستان اپنا پہلا میچ ہانگ کانگ کے خلاف کھیلے گا. ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے پاکستان ٹیم کے اوپنر امام الحق سے ان کی اپنی حالیہ عمدہ کارکردگی اور اس ٹورنامنٹ کے لیے ٹیم کی تیاریوں سے متعلق بات کی.
جی الحمدللہ کافی اچھا سٹارٹ ہوا ہے, تو اٹس ناٹ اباؤٹ سٹارٹ, اس کو کیری کرنا ہے, یہی ڈریم تھا. تو اس میں انشاءاللہ تھینک یو کرنا چاہوں گا مینجمنٹ کا, جس طرح انہوں نے ٹرسٹ شو کیا مجھ پہ, سارے سینئر پلیئرز کا, کہ ایک ایسا لگا ہی نہیں رہا کہ ٹیم میں ہوں, ایسا لگ رہا ہے کہ ایک فیملی ہے, تو فیملی کو لے کے سارے چل رہے ہیں, تو بہت خوشی ہوتی ہے. باقی جہاں تک بات رہی ایشیا کپ کی, ناٹ تھنکنگ اباؤٹ انڈیا پاکستان, صرف ابھی پہلا میچ ہے ہانگ کانگ سے, صرف اس کا سوچ رہے ہیں. باقی جو بھی ٹیمز آئیں گی, انڈیا ہو بنگلہ دیش ہو, ہم صرف ایک ایک گیم کو, ہمارا مین گول جو ہے وہ ایشیا کپ کو انشاءاللہ جیت کے آنا ہے, تو صرف اس پہ فوکس ہوا ہے, انڈیا پاکستان پہ بھی فوکس نہیں.
یہ بتائیں کہ بہت ہی غیر معمولی, بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری, زبردست پرفارمنس زمبابوے کے خلاف سیریز میں, ایک کے بعد ایک سینچری, پھر ریکارڈ پارٹنر شپ, کیا فیلنگس ہیں؟ مطلب ایک جو پلیئر جو ٹیم میں آتا ہے ینگسٹر, اور اس کا ڈریم ہوتا ہے کہ اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرے, اور آتے ہی جو ہے اتنی ساری کامیابیاں اور اتنی ساری پرفارمنس.
سر پہلے تو میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ کرٹیسائزم اتنا ہوتا ہے تو اس کو اچھا ہوتا ہے, مجھے میرے لیے بہت اچھا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے یہ کرٹیسزم ہوتا ہے, تو اس سے میں اپنے آپ کو اور مینٹلی اسٹرانگ کرتا ہوں اور محنت کرتا ہوں, کیونکہ اور لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے تو پھر اور محنت کرنی پڑتی ہے, تو اچھا لگتا ہے اس طرح. باقی رہی تو میں سارا کریڈٹ اپنے پیرنٹس کو دوں گا, وہ دعائیں بہت کرتے ہیں, پھر اللہ کا شکر ہے, مینجمنٹ ہے, گرانٹ کا بہت شکریہ, گرانٹ فلاور بیٹنگ کوچ کا, جب میرا نام نہیں آیا تھا پی ایس ایل میں, تو اس نے جو وہ ایک مہینہ تھا اس نے کافی میرے پہ کام کیا, میں نے خود بھی اپنا ہارڈ ورک کیا, کافی جو ہے کافی کچھ چیزوں کو اپنے سمجھا, تو اس سے ہارڈ ورک آلویز پیز آف. ایک ہی چیز میرے خیال سے ناٹ آپ کو آنی پڑتی ہے, جو آپ کا ہارڈ ورک ہوتا ہے اس پہ اگر آپ کو بلیو ہو, کہ ہارڈ ورک ضرور آپ کو کہیں نہ کہیں سکسیز ضرور دیتی ہے. نہ میں اتنا لوگوں کا سوچتا ہوں, نہ میں نے کبھی سوچا ہے, صرف میرے اپنی کام میرا پرفارمنس پہ ہوتا ہے اور ہارڈ ورک پہ ہوتا ہے, تو میرا یہ بلیو ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورک کرو تو اس کا آپ کو صلہ ضرور ملتا ہے.
پاکستانی ٹیم کے اوپنر امام الحق عبدالرشید شکور سے بات کر رہے تھے. اور وقت ہوا ہے شکیل اختر کے ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا.
انڈیا کے خلائی تحقیق کے ادارے اسرو کے ایک سرکردہ سائنسداں, دو غیر ملکی خواتین, پاکستان کی خفیہ سروس ISI, اسرو کے راکٹ پروجیکٹ کا راز, یہ بالی ووڈ کی کسی سنسنی خیز جاسوسی فلم کا ایک مکمل پلاٹ نظر آتا ہے, لیکن دراصل یہ انڈیا کی پولیس اور خفیہ سروس کا پلاٹ تھا جو جعلی نکلا. 24 برس قبل 1994 میں کیرلا کی پولیس اور خفیہ سروس نے اسرو کے ایک سرکردہ خلائی سائنسداں اور کرائیوجینک راکٹ پروجیکٹ کے سربراہ ایس نامبی نارائنن کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا. ان پر دو مالڈیوین خواتین کے توسط سے انڈیا کے خلائی پروگرام کے راز پاکستان کی خفیہ سروس ISI کو فروخت کرنے کا الزام عائد کیا گیا. 24 برس بعد سپریم کورٹ نے گزشتہ جمعے کو نارائنن کے خلاف تمام الزامات اور جاسوسی کے سارے پلاٹ کو جعلی قرار دیا۔ عدالت عظمیٰ نے حکومت کو انہیں 50 لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اس فرضی جاسوسی کے واقعے کے ذمہ دار پولیس افسروں اور خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جاسوسی کا یہ سنسنی خیز واقعہ کیرلا میں سیاحت کے لیے آنے والی مالدیپ کی دو خاتون سیاحوں مریم رشیدہ اور فوزیہ حسن کی گرفتاری سے شروع ہوا تھا۔ پولیس نے انہیں ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد ملک میں ٹھہرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ تفتیش کے دوران پولیس کو مریم کی ڈائری سے اسرو کے ایک سائنسداں ڈی ششی کمارن کا ٹیلی فون نمبر ملا۔ ایک مہینے کے اندر پولیس نے مریم، فوزیہ، سائنسداں نبی نارائنن، ڈی ششی کمارن اور روسی خلائی ایجنسی کے ایک ایجنٹ چند شیکھر کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ نارائنن اور ششی کمارن پر اسرو کے خلائی راز دونوں مالڈیوین خواتین کے توسط سے پاکستان کی خفیہ سروس آئی ایس آئی کو فروخت کرنے کا الزام لگایا گیا۔ مریم اور فوزیہ کو پاکستان کی خفیہ سروس کا ایجنٹ بتایا گیا۔ ملک میں سنسنی پھیل گئی، اسرو کے سائنسداں حیران رہ گئے۔ اس معاملے کی سی بی آئی سے تحقیقات کرائی گئی۔ تفتیشی بیورو نے 2 برس کے اندر 1996 میں اس کیس کو پوری طرح جعلی قرار دیا اور اس فرضی پلاٹ کے ذمہ دار پولیس افسروں اور انٹیلیجنس بیورو کے اہلکاروں کے خلاف ایک رپورٹ حکومت کو بھیجی۔ سی بی آئی کی تفتیش اور رپورٹ کے باوجود نارائنن کو انصاف ملنے میں 24 برس لگ گئے۔ تفتیش سے یہ بھی پتہ چلا کہ مالدیپ کی مریم رشیدہ دراصل پولیس افسر کے پاس یہ بتانے گئی تھیں کہ ان کے پاس ٹکٹ ہونے کے باوجود وہ اس روز ہڑتال کے سبب واپس نہیں جا سکیں گی۔ پولیس افسر نے انہیں حراست میں رکھ کر جسمانی طور پر ایذائیں بھی دی تھیں۔ ان کی ڈائری سے اسرو کے سائنسداں ششی کمارن کا جو فون نمبر ملا تھا وہ ان کی بیوی نے دیا تھا، جو ایک ڈاکٹر ہیں اور جن کو مریم نے دکھایا تھا۔ ششی کمارن کرایوجینک پروجیکٹ کے سربراہ نارائنن کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ پولیس اور انٹیلیجنس بیورو کے بعض اہلکاروں کے سبب ان سائنسدانوں کی زندگی تباہ ہو گئی۔ وہ 24 برس تک دشمن کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام کا بوجھ لیے پھرتے رہے۔ ان کے ساتھ ان غیر ملکی سیاحوں کے بارے میں بھی طرح طرح کی کہانیاں شائع کرائی گئیں اور انہیں مہینوں تک جیل میں بھی رکھا گیا۔ ملک کے ایک بہترین سائنسدان نارائنن کے گزرے ہوئے دن تو نہیں لوٹائے جا سکتے، لیکن ان اہلکاروں کو ہر حالت میں سزا ملنی چاہیے جو اس کے ذمہ دار تھے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اس فرضی پلاٹ کا مقصد کیا تھا۔ نارائنن کی گرفتاری سے کرایوجینک انجن کی تحقیق اور تیاری کم از کم 10 برس پیچھے چلی گئی۔ کہیں اس کا مقصد اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچانا تو نہیں تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو اس کے پیچھے کون تھا؟ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2016 کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مینافورڈ نے انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تفتیش کرنے والے خصوصی تفتیش کار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت انہیں تعاون کے بدلے بعض مقدمات میں کم سزا مل سکتی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نیو یارک سے سلیم رضوی۔
2016 کے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تفتیش کرنے والے خصوصی تفتیش کار رابرٹ ملر نے پال مینافورٹ کے خلاف 18 فرد جرم عائد کی تھیں، جن میں سے 8 میں مینافورٹ کو پچھلے مہینے مجرم پایا گیا تھا اور 10 دیگر فرد جرم کے بارے میں پھر سے عدالتی کارروائی کی جانی تھی۔ لیکن جمعے کے روز ملر کے ساتھ پال مینافورٹ نے ایک معاہدے کے تحت عدالت میں اپنا جرم قبول کر لیا اور سزائیں کم کیے جانے کے بدلے میں تفتیش کاروں کے ساتھ تعاون کرنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ مئی 2017 میں رابرٹ ملر نے امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے بارے میں تفتیش کا کام سنبھالا تھا اور اب تک صدر ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر سمیت ان کے سابق وکیل اور سابق کیمپین مینیجر نے اپنے جرائم قبول کیے ہیں۔ ٹرمپ کے سابق وکیل کوہن اور مینافورٹ کو بینک فراڈ اور تفتیش کاروں سے غلط بیانی کا بھی مجرم پایا گیا تھا۔ جمعے کے روز واشنگٹن کی ایک وفاقی عدالت میں مینافورٹ نے ملر کے ساتھ معاہدے کے تحت 2 فرد جرم میں جرم قبول کیا۔ مینافورٹ نے امریکہ کے خلاف سازش رچنے اور تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کی سازش کرنے کے جرائم قبول کیے۔ مینافورٹ کے خلاف پیسے کی غیر قانونی لین دین اور دیگر فرد جرم سے متعلق ورجینیا میں ایک عدالتی کارروائی پیر سے شروع ہونے والی تھی، لیکن اس سے 2 دن پہلے ہی یہ معاہدہ طے پا گیا۔ مینافورٹ کے وکیل کیون ڈاؤننگ نے اس معاہدے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا،
Tough day for Mr. Manafort, but he's accepted responsibility and he wanted to make sure that his family was able to...
آج مینافورٹ صاحب کے لیے ایک مشکل دن ہے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریاں قبول کی ہیں۔ وہ یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ ان کے گھر والے محفوظ رہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں، اس لیے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں قبول کیں۔ پال مینافورٹ کے وکیل کے الفاظ۔ وائٹ ہاؤس نے پال مینیفورٹ کے خصوصی تفتیشکار کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے پر رد عمل میں کہا کہ اس کا نہ تو صدر ٹرمپ سے اور نہ ہی 2016 کی ان کی انتخابی مہم سے کچھ لینا دینا ہے۔ مینیفورٹ کے خلاف جو الزامات تھے وہ روس نواز یوکرین کے سیاستدانوں کے ساتھ سیاسی کام کاج کے سلسلے میں تھے جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ساتھ جڑنے سے پہلے کیے تھے۔ معاہدے کے تحت مینیفورٹ کو 10 برس تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کئی بینک اکاؤنٹس اور جائیداد بھی ضبط کر لی جائیں گی۔ اب سب کی نظریں اس بات پر لگی ہیں کہ پال مینیفورٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے کیمپین مینیجر تھے وہ اب خصوصی تفتیشکار سے کیسے راز افشاں کریں گے۔ یاد رہے پچھلے مہینے جب ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے معاہدے کے تحت جرم قبول کیے تھے تو صدر ٹرمپ نے ان کی مذمت کی تھی اور مینیفورٹ کی تعریف کی تھی کہ وہ بہادر شخص ہیں جو دباؤ کے سامنے نہیں جھکے۔ لیکن اب یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ ٹاور میں ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سرکردہ لوگوں کی روسی ایجنٹوں کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں مینیفورٹ کیا راز افشاں کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ رابرٹ ملر کی تفتیش کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ انہیں نشانہ بنانے کے لیے یہ تفتیش کی جا رہی ہے اور یہ کہ یہ فقط وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ روس نے بھی بارہا اس بات کی تردید کی ہے کہ اس نے 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں کسی قسم کی مداخلت کی تھی۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
سیر بھی نوی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سیر بینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہفتے وار سلسلے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش ہے نصرت جہاں کی، تو اب کمر کس لیجئے اور اپنی نشستوں پر بیٹھ کر لطف اٹھائیے۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
کا نام لیلا ہو، شیرین یا فرحات، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ نام میں کیا رکھا ہے۔
اس لڑکی کی آنکھ میں بغاوت دیکھی ہے میں نے۔
Hey black dresses, what's your name, huh? Don't worry, you'll know soon. And it's a name you're never gonna forget.
لیکن لگتا ہے یہ بات صرف کہنے کی حد تک درست ہے، کیونکہ اداکارہ سنی لیونی کا نام ہی ان کے لیے مصیبت بن گیا۔
My name's Karanjit Kaur Vora.
سنی کی بایوپک کرنجیت کور دی انٹولڈ سٹوری آف سنی لیونی میں کرنجیت کور نام کے استعمال پر ہنگامہ برپا ہوا۔
وہ میرا کام کا نام سنی لیونی ہے، میرا اصلی نام کرنجیت ہے، سو میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔
سنی لیونی کی سیریز کا پہلا سیزن تو زی 5 پر جولائی میں آ چکا ہے، اب دوسرا سیزن پیر کو ریلیز ہونے والا ہے۔ اس موقع پر سنی نے اس سیریز کا ایک خوبصورت گانا ریلیز کیا۔ سنی نے اور کیا کچھ کہا، سننا چاہتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ بالی ووڈ کی سیر پر۔ تو میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
ڈیڈ، ایوریبڈی ہیر کالز می سنی۔
پتر، تینوں دنیا کی بلاندی ہے نا، مینوں کدو فرق نہیں پیا، میرے واسطے تو میری گوگوئی ہے۔
ہاں، تو بات ہو رہی تھی سنی لیونی کی۔ کسی کو سنی کے نام پر اعتراض ہے تو کسی کو ان کے کام پر۔ لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔
آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو کرنے والے ہیں اسے ہندوستان میں پیار اور نفرت دونوں برابر برابر ملتے ہیں، سنی لیونی۔
سنی، فلم میں آپ نے صحافی کے سوالوں کا جم کر اور اعتماد سے جواب دیا، اصل زندگی میں جب صحافی آپ سے ایسے چپتے سوال پوچھتے ہیں تو کیسے سنبھالتی ہیں؟
اتنا ڈیٹیلڈ آنسر میں نہیں دیتی کیونکہ میں کیوں دوں اتنا برا لائک کوشچن پوچھ رہے دیٹ میں آپ کو وہ سیٹسفیکشن کیوں دوں دیٹ آئی ایکچولی گیو یو مائی اوپینین پیار کی ماں کی پیار کی ماں کی آج سے پوجا کرنی ہے پیار کی ماں کی پیار کی ماں کی آج سے پوجا کرنی ہے جونیئر بچن تقریباً 2.5 سال بعد ایک بار پھر بڑے پردے پر آ رہے ہیں اس ہفتے ان کی فلم من مرضیاں ریلیز ہوئی ہے تو بچن صاحب من مرضیاں تو آ گئی آگے کیا ارادے ہیں
Let's see. Right now I'm concentrating on Man Marziya. I'll start working on my next films. By then, I hope the producers will be happy to announce it also and get on with it. But ye jo 2.5 saal maine kaam nahi kiya, abhi ye zarur tay kiya hai ki abhi agle bahut saalon tak kaam nahi rokenge.
Soni soni si mohabbat ne kareya hai tang. Hai kudi teri sohbat ne kareya hai tang. رنگین فلم جیسے دکھتے ہیں رنگ
انوراگ کشیپ کے ساتھ کام کرنا کیسا لگا آپ کو
مجھے لگا تھا پکچر کے شروعات سے پہلے کہ یہ بہت ہی کٹھن ہونے والا ہے میرے لیے لیکن بالکل جیسے ہی میں سیٹ پہ گیا امرتسر میں ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے پوری پکچر امرتسر اور کشمیر میں شوٹ کی گئی ہے تو پہلے دن وہ میرے کمرے میں آئے ہوٹل میں بیٹھے میرے ساتھ کہا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں تو کھانا منگایا ہم لوگ نے تو میں جیسے بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ ابھی چلیے ابھی ریڈنگس کریں گے ریہرسل کریں گے تو ایک دو گھنٹے گزر گئے اور میں نے کہا کہ سر آپ ریہرسل یا ریڈنگس کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں کیوں کہ پرسوں شوٹنگ ہے تو مجھے لگا کہ شاید آپ کرنا چاہو گے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں سیدھے سیٹ پہ ملتے ہیں تب جا کے مجھے احساس ہوا کہ جو ہم انوراگ کے بارے میں سوچتے ہیں جو ان کا ایک ہم نے ایک امیج بنا رکھا ہے وہ ویسے بالکل ہے ہی نہیں بہت ہی ایزی گوئنگ لیڈ بیک قسم کے ڈائریکٹر ہیں تو ان کے دنیا میں ڈھلنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ وہ یہی چاہتے کہ آپ آئیں آرام سے ہنسی خوشی سے کام کریں
یہ ہے ٹاپ کی ہیروئن انہیں بیبو کہیں یا گیت یا پھر کبھی خوشی کبھی غم کی پو یہ جس بھی کردار میں ہو اسکرین پر آتے ہی لوگوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں اور خود آئینہ بھی ان سے پوچھتا ہے
How dare you? تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اتنی خوبصورت لگو Not fair.
ہم بات کر رہے ہیں کرینہ کپور یعنی بیبو کی
بیبو میں
ریفیوجی اور مجھے کچھ کہنا ہے جیسی فلموں سے انڈسٹری میں آنے والی کرینہ کپور کے لاکھوں فینز ہیں لیکن وہ خود اپنی ہی دیوانی ہیں اور مجال ہے کوئی انہیں اگنور کرے
کون ہے یہ جس نے دوبارہ مڑ کے مجھے نہیں دیکھا Who is he?
کپور خاندان کی چوتھی نسل میں سے ایک کرینہ کپور نے اپنے کریئر کے آغاز میں ریفیوجی اور اشوکا جیسی فلمیں کی
روشنی سے بھرے 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 میں نہ تیرے
لیکن کبھی خوشی کبھی غم میں پو کی ان کے ببلی سے کردار نے خوب رنگ جمایا کرینہ کے زیادہ تر کیریکٹرز کافی چنچل رہے ہیں
آئی تھنک پیپل مجھے اس ٹائپ کے رولز میں دیکھنا پسند کرتے ہیں بیکاز آئی تھنک دیئر امیج ٹوورڈز کرینہ از دیٹ شی از ویری ببلی شی از ویری موفٹ شی از لائک دس سارا کین گیت شی واز ا پنجابی اینڈ ان سنگم شی واز ا مہاراشٹرین بٹ دی پرسنالٹی دے آر لائک یو نو پیپل ریلیٹ دیٹ آئی تھنک وتھ می بٹ ان پرسن آئی تھنک آئی ایم دی کیریکٹر آف سنگم یا آئی لائک ٹو ایٹ ا لاٹ دیٹس اباؤٹ اٹ
انیشل سکسس کے بعد کرینہ کو کچھ ناکامی ہوئی اور پھر آئی فلم چمیلی جس میں کرینہ نے ایک سیکس ورکر کا کردار نبھایا لیکن فلم جب وی میٹ سے ان کے فلمی کریئر میں ایک نیا موڑ آیا
لائن کراس ہو ہی گئی تھی آج تو پتا ہے کیا آج تک لائف میں ایک ٹرین نہیں چھوٹی میری تھینک یو بابا جی اندر آ گئی ہوں میں اب تو میرا ہاتھ چھوڑ دو اتنی بھی سندر نہیں ہوں میں
جب وی میٹ اور چمیلی کے بعد کرینہ کپور نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک گلیمرس ڈال نہیں بلکہ ایک اچھی اداکارہ بھی ہیں जब वी मेट से जहां उनके करियर में एक बड़ी तब्दीली आई, वहीं उनकी जाती जिंदगी भी बदली। और उनके बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर से उनका रिश्ता खत्म हुआ और उनकी जिंदगी में आए सैफ अली खान। दोनों की मुलाकात फिल्म टशन में हुई। ये फिल्म तो नहीं चली लेकिन 2012 में दोनों ने शादी कर ली।
कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए कुछ तो है तुझसे
लेकिन शादी और बेबी के बाद भी करीना का करियर पूरी कामयाबी के साथ चलता रहा। उन्होंने शादी और बच्चे के बाद बतौर हीरोइन काम जारी रखकर हीरोइंस के लिए एक नई मिसाल कायम की।
Well, I think the only thing is that I don't believe in following anyone, any trends, anything. I think I believe in following one thing, which is the most important thing, which is my heart. I do exactly as I please and exactly as I want.
शादी से पहले करीना ने सैफ के साथ फिल्म कुर्बान, सलमान के साथ बॉडीगार्ड, गोलमाल 3, गोलमाल रिटर्न और 3 इडियट्स जैसी हिट फिल्में दी। तो शादी के बाद अर्जुन कपूर के साथ उनकी फिल्म का इनकी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया। अपने शोहर सैफ के साथ काम करने के बारे में उनका कहना है,
नाउ आई डोंट थिंक सैफ एंड मी विल वर्क टुगेदर बिकॉज़ हम लोग ने सैफ खुद बिलीव करता है कि वो कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ही लाइक्स टू वर्क विद अदर पीपल एंड ही इज लाइक यू वर्क विद अदर एक्टर्स, सो आई एम लाइक इट्स फाइन इट्स गुड।
करीना ने फिल्मों में काम करने के साथ साथ बेशुमार ब्रांड्स को इंडोर्स किया, तो ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जिन्हें वो कभी इंडोर्स नहीं करना चाहेंगी?
आई हैव एंडोर्स्ड एवरीथिंग, जूतों से लेके लैपटॉप से लेके बालों तक मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, बस 3 चीजें छोड़े, वो है नॉन वेजिटेरियन फूड, एल्कोहल एंड सिगरेट्स। These 3 things I will not endorse. चाहे बहुत सारे offers आए मुझे alcohol brands के लिए, क्योंकि आजकल वो लोग alcohol brands को अलग तरीके से music video के तरह shoot करके launch करते हैं, बहुत सारे artists ने किया है, मगर मैंने मना किया है and I don't believe in doing that.
मैं क्या मुंडे से कुड़ियों poison girl DJ Sans presents F1 प्यार।
और अब बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्म की। इस हफ्ते एक खास फिल्म मनमर्जियां रिलीज हुई है। भाई खास इसलिए है क्योंकि फिल्म में अभिषेक बच्चन जो है।
बाप बताओ, आप क्या बचपन से रामजी टाइप से?
तुम क्या बचपन से ये डायन टाइप?
जी हाँ, अभिषेक 2.5 साल बाद किसी फिल्म में नजर आएंगे। तो अब क्या कहेंगे फिल्म के बारे में?
मनमर्जियां अनुराग कश्यप की लव स्टोरी है। इससे पहले भी उन्होंने डेव डी और थोड़ी बहुत लव स्टोरी बनाई है, लेकिन ये ऐसी फिल्म है जो उन्होंने खुद नहीं लिखी है, कनिका ढिल्लो ने लिखी है। तो एक बहुत अलग किस्म की वॉलेटाइल एक लव स्टोरी है, जैसी स्टोरी बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पे तापसी पन्नू का अभिनय जबरदस्त है, मतलब वो पंजाब की एक कुड़ी ऐसी बनी है जो हम लगता है कि शायद किसी के घर में झांक के देख रहे हैं। उसी तरह विकी कौशल एक लाजवाब उन्होंने रोल किया है, ऐसे रोल उन्होंने नहीं करे हैं अभी तक। कि मनमर्जियां हर यंग लड़के को या मिडिल एज आदमी और औरत को भी बहुत अच्छी लगेगी। अभिषेक बच्चन ने इसके लिए इंतजार किया था और वो हीरो के रूप में आए हैं, यानी वो एक ऐसे इंसान बने हैं जो हमने हम दिल दे चुके सनम में अजय देवगन को देखा है। बहरहाल मुझे लगता है तीनों में जो एक कहा जा सकता है कि थोड़ा सा कमजोर कैरेक्टर है वो अभिषेक बच्चन का ही है। बहरहाल उन्होंने कोशिश अच्छी करी है।
था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। तो अब चलती हूँ, मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
बीबीसी
बॉलीवुड राउंड अप पेश कर रही थी नुसरत जहां, और इसी के साथ सैरबीन का वक्त अब ख़त्म होने को है। आज के प्रोग्राम के एडिटर थे असद अली और प्रोड्यूसर अब्दुल वहाब रफीक। यहां लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी सुजैन लैनन और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। जावेद सुमरू को यहां इजाज़त दीजिए और आखिर में अहम खबरों का खुलासा सुनिए।
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس نے اب ڈیم کی مخالفت کی اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر کابل میں افغان صدر سمیت سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ فلپائن کے شمالی حصوں میں ٹائفون مینگوٹ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے جبکہ اب تک 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں ماہرین موسمیات نے فلورنس طوفان کے بعد شمالی اور جنوبی کیرولائنا اور ورجینیا کی ریاستوں میں سیلابی صورتحال کی پیش گوئی کی ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ جنوبی ضلع کلگام میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 5 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع دکی میں کوئلہ کان میں گیس پھٹ جانے کے باعث 2 کان کن ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔